أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صلوات بھیجیے محمد آل محمد. عیدان محترم سورہ بقرہ اس کی 214 آیت 214 نمبر آیت ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. کیا تم نے یہ گمان کر لیا, کیا یہ سمجھ لیا کہ بھائی یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یعنی جنت میں جانا بڑا آسان ہے, ایسے ہی چلے جاؤ گے. ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم, جبکہ ابھی تک تم تک وہ پہنچا ہی نہیں جس سے تم سے پہلے والے گزر گئے. یعنی توجہ ہے, یعنی ابھی تک تم پر وہ مشکلات آئی ہی نہیں, ابھی سے تم ایسے چلے جاؤ گے, ابھی تک تم پر وہ مشکلات نہیں آئی, وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھی. مست الباسا و ذرا و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, یہاں تک کہ جناب مختلف قسم کی پریشانیوں نے, بھوک نے, بیماریوں نے, جو بھی پریشانی کی شکل ہے, کیا کیا ان کو, ان کے پاس سے گزری نہیں, زلزلو ان کو جھٹکے پہ جھٹکے, جھٹکے پہ جھٹکے, یہ ساری مصیبتیں ان پر آئیں, بھوک, غربت, دشمن, ہر قسم کا خوف ان کے پاس آیا, بیماریاں, جھٹکوں پر جھٹکے, نہیں ایک کے بعد ایک مصیبت, ایک کے بعد ایک مصیبت, پے در پے مصیبتیں ان پر آتی رہیں. اتنی مصیبتیں کہ اب قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اور ان پر جو ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, وہ لوگ جو ایمان لائے تھے رسول پر, رسول بھی اور جو مومن تھے جو رسولوں پر ایمان لائے تھے, وہ سب پکار اٹھے متی نصر اللہ, پروردگار آخر تیری مدد کب آئے گی, یہ مطلب ہے اس کا, متا نصر اللہ تیری مدد کب آئے گی, اللہ ان نصر اللہ قریب, جواب دیا جا رہا ہے, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی نصرت قریب ہے, اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے. آئیے اب ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا, ابتلاء اور آزمائش, یوں سمجھ لیجیے ابتلاء اور آزمائش پر ہماری گفتگو ہوگی آپ سے. کیوں ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, مشکلات میں گھرا ہوتا ہے, دعائیں کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا بھائی, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہوں یا بڑی بڑی مصیبتیں, ایک وقت تنگ آ جاتا ہے, پکار اٹھتا ہے بھائی کب ختم ہوگا, کب ختم ہوگا. قرآن معیار بتا رہا ہے کہ اگر واقعی مومن ہے تو پھر انتظار کرے کہ ایک کے بعد ایک, ایک نہیں ایک کے بعد ایک, پے در پے مصیبت پر مصیبت آئے گی, ان تمام مصیبتوں سے جب گزر کر جائے گا, ثابت قدم رہے گا, ان مشکلات میں اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا, تب اللہ کی مدد کی توقع کرے. اب آپ دیکھ لیجئے انبیاء کا سلسلہ وہیں سے چلیں گے نا, ہمارے لیے تو وہی ہے نا سیرت, پہلے انبیاء سے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو درجات دی انبیاء کو, تو اس کا معیار کوئی تو رکھا ہوگا. یاد رکھیے قرآن میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو مشکلات میں جتنا آگے بڑھتا گیا, یا یوں کہیے کہ جس نے جو امتحانات کے میدان میں جتنا آگے گیا, جتنے امتحانات دیے پروردگار نے اس کے درجے کو اتنا ہی بلند کر دیا, اتنا ہی بلند کر دیا. اپنی ساری یہاں تک کی بات کا خلاصہ ایک جملے میں کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتحان, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان, جناب ایوب, صبر ایوب مشہور ہے کہ نہیں, اتنا امتحان, یہ سارے امتحان, جناب نوح کا 950 سال کا امتحان ہے کہ نہیں ہے, نسلیں پیدا ہوتی گئیں مرتی گئیں, نسلیں پیدا ہوتی گئیں مرتی گئیں, لوگ ایمان نہیں لائے, مٹھی بھر تھے, اور بہت سے لوگ تو واپس پلٹ جاتے تھے کہ بھائی وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا کسی طرح، وعدہ اللہ کا پورا نہیں ہو رہا کہ عذاب آئے گا ان کو ختم کروں گا، 100 سال گزرتے ہیں پھر وعدہ نیا، پھر 200 سال، پھر 300 سال، پھر 400 سال، آخر میں کتنے بچے بھائی؟ کتنے بچے تھے جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے؟ زیادہ سے زیادہ کی روایت ہے 80 کی، ورنہ 36 اور 37 بھی. تو پروردگار عالم اس لیے یہ مثالیں دے رہا ہے کہ دیکھو نا 950 سال جن مومنین کا ایمان باقی رہا، ارے کتنی مقاومت ہوگی ان کی کہ 9 صدیاں، 950 صدیوں تک اللہ کے وعدے پر یقین کر کے وہ رسول کا ساتھ دیتے رہے. اتنا آسان ہے رسولوں کا ساتھ دینا، اتنا آسان ہے اماموں کا ساتھ دینا. یعنی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود، اتنی صدیاں گزرے ہو وہ چند لوگ، لیکن ہوتے کتنے ہیں؟ مٹھی بھر، اللہ قلیلہ، سوائے چند کے اور نہیں ہوتے، چند میدان میں کھڑے ہونے والے ہوتے. آگے چلیے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد پھر ایک بار قوم پٹڑی سے اتر تو جاتے تھے نا بنی اسرائیل، پھر پٹڑی سے اتر گئے. پہلے فرعون سے نجات دلائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے صدیوں سے اس کی غلامی میں اور اس کے ظلم و جبر و تشدد کے سائے میں جی رہے تھے، کم سے کم 400 سال، ورنہ تو قصص انبیاء میں 600 اور 700 سال بھی لکھا ہے، تو 4 صدیاں کوئی کم ہیں کیا؟ اس سے نکالا ان جناب موسیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر واپس ڈگر پہ اپنی چلے پڑے. کچھ عرصے جناب یوشع کے ساتھ ٹھیک رہے، پھر اس روش کے اوپر چل پڑے. یہ عجیب قوم تھی. اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ تابوت کو بھی ہاتھ سے گوا بیٹھے، جو ان کی فتح کی علامت تھا تابوت وہ بھی گوا بیٹھے، اٹھا لیا اس تابوت کو بھی اللہ نے آسمانوں پر. پھر جناب روتے گڑگڑاتے، روتے گڑگڑاتے، روتے گڑگڑاتے جب مصیبتیں حد سے سوا ہو گئیں، اب جب وہ جالوت ان کے مردوں کو قتل کرنے لگا، عورتوں کو کنیزی میں لینے لگا، بچوں کو مارا جانے لگا، اب یہ بلبلاتے ہوئے پہنچے جناب شمعیل کے پاس، اپنے زمانے کے جو نبی ہیں جناب اشمعیل کے پاس، کہ بھائی کوئی اللہ سے دعا کیجئے ہماری مدد آئے آسمان سے، کوئی ہمارا سردار مقرر ہو جائے. دیکھیے نبی ہے بیچ میں، اسے خالی دعا کا کام لیتے تھے، بس خالی دعا کا کام لیتے تھے. نبی ہے لیکن قوم کا حال ایسا تھا کہ نبی کا دوسرے معاملات میں ساتھ نہیں دیتے تھے. خیر خلاصہ کرتے ہیں، بار بار آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، تالوت جالوت کا ہم مختصر کر دیتے ہیں. چلیے دعا پوری ہوئی، تالوت سردار بنا دیے گئے تالوت سردار. اب دیکھیے 200 سال تک اس مصیبت میں پھنسی ہوئی قوم، اب جناب تالوت نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو چل رہے ہیں جالوت سے مقابلے کے لیے چل رہے ہیں، خبردار ایک نہر آئے گی راستے میں، اس سے پانی نہ لینا، پانی نہ پینا اس کا. اتنا سا امتحان وہی معلوم ہو گیا. اب جب نکلے اور شہر سے نکلے اور پہنچے، راستے میں پانی وانی ختم ہو گیا، ٹھنڈا میٹھا پانی، تالاب یا جوہر یا نہر جو بھی کہہ لیجئے، وہ نہر آ گئی. اب بنا کیا تھا کچھ نے کہا خبردار منع کیا ہے تالاب میں پانی نہیں پینا. کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی پانی نہیں پینا، بھائی پانی سامنے، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ اس وقت سب کی عقلیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. جناب تالوت یہی چاہتے تھے کہ دیکھ لیا جائے اتنی سی مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں. وہ تو آگے جالوت کے لشکر کا مقابلہ ہے، اتنی سی مشکل میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے یہاں سے امتحان ہو گیا. جس نے پانی میں چھلانگ ماری ان سب کو جناب تالوت نے کہا خدا حافظ، جہاد ہو گیا، واپس جاؤ. جہاد ہو گیا واپس. یہ 2-3 میں نے مثالیں کیوں دی چھوٹی چھوٹی سی آپ کو؟ یہ اس لیے مثالیں دی کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اپنے لیے فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء پر جو مشکلات آئیں، جن امتحانات سے گزرے، جن مصیبتوں سے گزرے، مجھ اکیلے نے ان سب سے زیادہ مشکلیں دیکھی ہیں، مصائب. کتنے سال میں؟ 23 سال، 13 سال مکے کے، 10 سال یہاں کے. 23 سال میں فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ دیکھا جو انبیاء نے سب نے مل کے دیکھا. 1,24,000 کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نے امتحانات دی. آئیے پھر آپ کو بتائیں. لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ، چند لوگ ہمیشہ ساتھ دینے والے باقی. دیکھیں جب حالات اچھے ہونا اس وقت امتحان نہیں ہوتا، امتحان اس وقت ہوتا ہے جب حالات سخت ہوں, ہے نا. دیکھیے ہم مثال دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخی مثال ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات تو ہے نہیں. بدر میں فتح ہو گئی, جب بدر فتح ہو گئی تو ہر کمزوری چھپ گئی, کیونکہ جنگ جیت گئے نا بھائی, جنگ جیت گئے, ہر کمزوری چھپ گئی. اور جس نے کارنامے کیے تھے اس کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے. جس کی تلوار سے جیتی گئی, جس کی تلوار سے بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم ہوئے, یاد ہے نام, بڑے بڑے سرداروں کے بدر میں سر قلم ہوئے, اب وہ سب پیچھے رہ گیا. باغ جیت گئے نا, جب جیت گئے تو وہ جیت گئے, پھر سب شریک. لہذا اسی لیے احد کے میدان کو سجایا گیا کہ جب مشکل وقت پڑے گا تب دیکھنا ہے کہ کون ٹکتا ہے میدان جنگ میں. اب معلوم ہو گیا, مشکل میں معلوم ہوگا نا بھائی, جہاں جنگ جیت گئے وہاں کیا مسئلہ. مسئلہ تو جب ہے جب سختی آئے گی. اب دیکھیے اس میں بھی ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک بہت بڑا نام ہے احد کا, جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا, جانتے نا کیا کارنامہ ان کا. انہیں 50 سواروں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کوہ عینین, یعنی وہ درہ جو تھا درہ عینین, اس پہ مقرر کر دیا تھا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو آپ درہ نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ 50 کے 50 کون ہیں؟ وہ مدینے سے ساتھ آئے نا, کسی اور ملک کے تو نہیں ہے, کسی اور شہر کے تو نہیں ہے, وہی کے سارے کے سارے. لیکن جب مال غنیمت لٹنا شروع ہوا, اور یہ دیکھیے یاد رکھیے گا یہ ساری منظر کشی اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بھی مورخین نے تو اپنی جگہ لکھا ہی ہے, سب کچھ لکھا ہے, محدثین نے بھی لکھا, مورخین نے بھی لکھا, لیکن قرآن مجید میں بھی ان جنگوں کی طرف پورا پورا, یعنی جو کہنے کے منظر نامہ پیش, منظر کشی کی گئی ہے. اب جناب وہ درہ چھوڑنے کے چکر میں کہ درہ چھوڑو, مال غنیمت کی طرف چلو. جناب عبداللہ ابن جبیر نے کہا خبردار, کوئی نہیں جائے گا درہ چھوڑ کے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو درہ چھوڑ کے نہیں جانا. لیکن بہرحال جناب آپ اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا کہ 40 افراد درہ چھوڑ کے چلے گئے, باقی کتنے بچے؟ 10. انہی نے درہ نہیں چھوڑا. نتیجتاً جب پشت سے حملہ ہوا, 200-250 سپاہیوں نے حملہ کیا قریش کے, یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے, عبداللہ ابن جبیر بھی شہید ہو گئے. میں صرف ایک بات رکھتا ہوں کہ انصاف سے کام لو بھائی. اللہ انہیں نے توبہ کر لی جو چلے گئے تھے, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ کے رسول نے معاف کر دیا, لیکن پھر بھی انصاف سے بتاؤ کہ عبداللہ ابن جبیر اور وہ 10 ساتھی 10 صحابہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے, کیا وہ اور وہ 40 جو درہ چھوڑ کے گئے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہم درجات کی بات کر رہے ہیں, درجات کی بات کر رہے ہیں, منصب کی بات کر رہے ہیں. بھائی مان لیا, وہ سب واپس پلٹ آئے, توبہ کر لی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ کے رسول نے قبول کر لی, لیکن ہم منصب کی بات کر رہے ہیں, کیا دونوں کو ایک منصب دیا جائے گا؟ جب اللہ نے ایسا نہیں رکھا اپنے انبیاء میں, تلکر رسول فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے رسولوں میں بھی درجہ بندی رکھی ہے, ایک کو ایک پر, بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, پھر ہم کون ہوتے ہیں سب کو برابر کرنے والے؟ جب رسولوں میں درجہ بندی ہے. اب سمجھ میں آیا جناب عبداللہ ابن جبیر کا کارنامہ کہ کس طرح سے انہوں نے جان قربان کر دی اپنی, تو ہم کیسے سب کو ایک سب میں کھڑا کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے, عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی معاف کر دیا, توبہ قبول ہوگی, سب ٹھیک اپنی جگہ, لیکن درجہ تو درجہ ہے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے, آپ مانے نہ مانے, میں مانوں نہ مانوں, ہے کہ نہیں ہے, ایک ذکر تو ہے نا ہمارے برادری عشرہ مبشرہ کا, تو اگر سب برابر ہیں تو عشرہ مبشرہ کیا ہے بھائی؟ اگر سب کے سب برابر ہیں تو بڑی عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ یعنی انسانی عقل بھی یہ فیصلہ کرے گی کہ نہیں, کارناموں کے حساب سے درجہ دیا جائے گا. تو جب عبداللہ ابن جبیر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, تو اس کے برابر کون ہوگا جس کے لیے احد میں ذوالفقار نازل ہوئی ہو؟
نعرہ حیدری, نعرہ خشنود محمد, مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سب عقل انسانی خود فیصلہ کر لے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. کارناموں اور فضیلتوں کے حساب سے درجات ملتے ہیں, چاہے نبی ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے رسول ہو. حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اگر ترک اولا ہو جائے کسی نبی سے تو آپ جانتے ہیں, جناب یونس علیہ السلام کو شکم ماہی میں رہنا پڑے گا, ہے نا ایسا. چلیے اور مثالیں نہیں دیتے, ذرا ڈر بھی لگتا ہے زیادہ بات کے, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ترک اولا اگر نبی سے بھی ہو جائے گا, رسول سے بھی ہو جائے گا, جناب یوسف سے ہوا تھا, جناب نوح سے ہوا تھا, اور ہم یہ جن کے ترک اولا کا ذکر ہے. ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ کر, یاد رکھے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے, نبی معصوم ہے, پیغمبر معصوم ہے, رسول معصوم ہے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, معصیت نہیں کر سکتا. لیکن ترک اولا, ترک اولا یعنی جو بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا, معصیت نہیں کی, معاذ اللہ گناہ نہیں کیا, جو اولا تھا کرنا اس اولا کو چھوڑا. ہم اسی لیے یہ احتیاط رکھتے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو معصوم کی شان کے خلاف. تو اب ترک اولا کرنے والے میں اور ترک اولا نہ کرنے والے میں بھائی کوئی تو فرق ہوگا نا, ہر ایک کو تو نہیں پروردگار نے وعدہ کیا ہر ایک سے کہ تمہیں بھی امامت دوں گا, کیا وعدہ نہیں. ایک پیغمبر ایسا ہے جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے, طلع ابراہیم اور ابو بکلے ماتن فتم مہن کالا انی جائے کل ابنا سے اماما, اے میرے حبی, اے میرے خلیل, اے میرے دوست. جب خلیل کو, جب ابراہیم کو مختلف امتحانات, کب ملی امامت, آگیا امتحان, امتحان کے بغیر نہیں, امتحانات میں ڈالا اور ان امتحانات میں کامیاب ہوئے ابراہیم. بھائی امتحان کب دیے تھے, نبی تھے یا نہیں تھے, خلیل تھے یا نہیں تھے, سارے امتحان اسی وقت دیے نا جب نبی تھے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کچھ کلمات یعنی کچھ امتحانوں سے آزمایا, کچھ مشکلات میں ڈالا, کچھ مسائل میں الجھایا, جب ان میں کامیاب ہوئے تو پھر کیا کہا, کیا فرمایا, کیا اب آپ کو انی جائل کل الناس ہے امام, اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. تو میرے عزیزوں یہ کوئی خاص امامت ہے نا, اگر خاص امامت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ فوراً کہہ اٹھتے, معبود تو میں تو پہلے خلیل ہوں, میں پہلے رسول ہوں, میں پہلے نبی ہوں, یہ تو نے کیا کیا اور میرا معاذ اللہ گریڈ کم کر دیا بجائے اوپر جانے کے. نہیں, فوراً کیا فرمایا تھا جناب ابراہیم نے, قال ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی یہ دے دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گیا مطلب, میری اولاد کیوں مانگا. لیکن پروردگار عالم نے بھی قید لگائی, لا ینالو, قال لا ینالو عہد الظالمین, آپ کی ذریت میں, آپ کی اولاد میں, آپ کی نسل میں پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے, پر جو ظالمین ہوں گے ان سے یہ عہد پورا ہونے والا نہیں. تو ہم نتیجہ کیا دے رہے ہیں آپ کو, دیکھیے انبیاء میں بھی اگر درجہ بندی ہے تو امتحانات کی وجہ سے, جو امتحانات کی منزل میں جتنا آگے گیا اتنا اس کو دیا گیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ, جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پر آمادہ ہو گئی, یعنی ان کے قتل کا منصوبہ ہو گیا, اب ان کو قتل کرنے جا رہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ بس 12 ہی مومن تھے یہ حواری, نہیں, ایمان لانے والے بہت ہوتے تھے لیکن جب وقت پڑتا تھا مشکل تو بھاگ جاتے تھے, یہاں تک کہ دین سے بھی پلٹ جاتے تھے. بھائی امتحان دینے, ابھی آخر میں بتائیں گے آپ کو جب مصائب کی منزل پر پہنچیں گے کہ کیا ہوتا ہے انسان, تو چھوڑ کے بھاگ گئے, مصیبت آئی چھوڑ کے چلے جاتے, مصیبت میں کھڑے نہیں ہوتے. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. یا قال من انصاری اللہ, جناب عیسیٰ نے محسوس کیا, میں کیا عرض کرتا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ 12 تھے, بہت ایمان لانے والے ہوتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ پہچانا کب جاتا ہے, جب مشکل وقت آتا, مشکل وقت, اس وقت دیکھنا ہے کہ کتنے کھڑے ہوتے. نہ سمجھیے گا کہ جناب نوح کے ساتھ وہی 80 تھے, ارے نہیں بھائی, پتہ نہیں کتنے ایمان لائے بھاگ گئے, چھوڑ دیا دین چلے گئے. قصص انبیاء پڑھیں گے سب آپ کو معلوم ہو جائے, ایمان لانے والے بہت ہوتے تھے, لیکن جب مشکل میدان, جب جان اور مال کی قربانی کا وقت آتا تھا, اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ کتنے ان میں اپنے ایمان پر باقی بچے. بھائی اتنوں کو صحت دی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے, ارے تو بھائی کون کون ایمان نہیں لایا ہوگا, لیکن جیسے جناب وہ یہودیوں کا غلبہ ہوا اور ان کے بادشاہ نے حکم دیا جاؤ پکڑ کے لاؤ ان کے مفتیوں نے، اس زمانے کے مفتی تھے ان کے یہودی علماء، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو معاذ اللہ مسلوب کرو، پھانسی دو، تو اب سارے بھاگ کر ڈر کے مارے، جان کون دے گا بھائی، جان کون دے گا. لیکن یہ جو تھے بارہ، یہ کیا تھے؟ اب سنیے کیا تھے. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ. جیسے جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی تو فوراً پکارے کون میری مدد کرے گا، قال من انصاری الى اللہ، اللہ کے راستے میں کون میری. یہ دو مقام پہ ہے جناب، سورہ مائدہ میں بھی اور غالباً سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں جگہ پر یہ بات کی گئی. من انصاری الى اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا، میرا انصار. بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اللہ نے صاحب انجیل بنایا ہے، مدد مانگ رہے ہیں حواریوں سے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ مدد آپ کو اللہ سے مانگنی چاہیے نا، جس نے رسالت دی ہے، جس نے انجیل دی ہے، مدد آپ کسے مانگ رہے ہیں بھائی؟ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں. ارے بھائی اور کوئی کہہ دے تو مصیبت، فتوے لگ جائیں گے. خبردار خبردار، خیر خدا سے مدد نہیں مانگتے. یہاں اللہ کا رسول جو معصوم ہے غیر معصوموں سے مدد مانگ رہا ہے، کون میری مدد کرے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، قانون یہی ہے. وہ خود بھی کر سکتا ہے مگر لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے. اب دیکھیں تم میں سے کون اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے. من انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ اور آگے بڑھ گئے بھائی ایک قدم. انہوں نے کہا تھا کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد کرنے والے. کیا مطلب ہے اللہ، اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی؟ لیکن نہیں صاحب، ہم بھی ادھر نہیں جا رہے، آپ اطمینان رکھیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد جب انصار اللہ کہا تو مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. ایسے ہی ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، لفظی ترجمہ تو یہی ہے بھائی، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. ان تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد. تو جب قرآن میں یہ قاعدہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے اور قرآن میں یہی قاعدہ موجود ہے اور اسی کو سب مانتے بھی ہیں، تو اب مان لیجئے نا کہ اللہ جب بھی مدد بھیجتا ہے کسی نہ کسی صورت میں بھیجتا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اور آسان کر دیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی بھائی؟ سورہ طہٰ کی آیات پڑھتے چلے جائیے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، اشارہ کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اللہ نے رسالت دی ہے بھائی، اللہ کتاب دینے والا ہے ابھی آپ کو، توریت سے نوازے گا. اور وہ جناب مدد کس کی مانگ رہے ہیں؟ میرے لیے ایک مددگار دے دے، میرے گھر سے، میرے اہل بیت سے ایک مدد کرنے والا دے دے، اہل بیت سے. اور نام بھی بتا دیے، میرا بھائی ہارون. ارے فوراً جواب آنا چاہیے تھا، میں مدد کرنے والا ہوں یا ہارون مدد کرے گا؟ لیکن پیغمبر ہیں، پیغمبر جانتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو کسی شکل میں آئے گی، کسی وسیلے سے آئے گی. اسی لیے جو وسیلے کا قائل ہے، وسیلے کو مانتا ہے، وہ کبھی کسی مولا کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہوئے گھبراتا نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں اس کی ضرب الہی ہے، اس کی مدد الہی ہے، اس کا ہاتھ دست الہی ہے. نعرہ حیدری، حیدری برائے خشود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسان ہو رہا ہے مطلب؟ ابھی اور آگے لے کے چلیں گے آپ. بس کتنے بچے؟ بارہ. تعداد میں کتنے؟ بارہ. جناب نوح کے ساتھ 36 یا 37. بھائی 80 تو سارے ملا کے تھے نا، مرد، عورتیں، بچے، یہ وہ سارا سب کچھ ملا کے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ، ورنہ 36 اور اس سے بھی کم کی ہے. گھبرا جائیں گے، وہ کم تعداد بتاؤں گا تو. اس سے بھی کم کی روایت. علی مولا،
تو بھائی مدد مانگی نا، مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ وجلی وزیر من اہلی ہارون آخی اشدد بہی ازری، اس میرے بھائی کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے، پشت کو یعنی مجھے طاقت دے دے، طاقت اور ادب، تو پھر میں کیا کروں گا؟ کئی نسبہ کا کثیر ونسکر کا کثیر، اے میرے معبود میں پہلے سے بھی زیادہ تیری تسبیح کروں گا، میں پہلے سے بھی زیادہ تیرا ذکر کروں گا، یعنی تیری عبادت کروں گا. اور بھی آیت ہے اس کی، ایک دو چھوٹی چھوٹی آیت، لیکن نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وقت آپ کا بچا لے. نتیجہ کیا ہے؟ روک دینا چاہیے تھا نا، موسیٰ میں بنا رہا ہوں، مجھ سے مدد مانگو میں سب کر لوں گا. آپ کہاں بھائی کی مدد مانگ رہے ہیں، موسیٰ معاذ اللہ غلط اس پہ نہ جائیے، غلط طرف نہ جائیے. ہم ہیں نا، ہم سے مدد مانگی، ہمارے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. لیکن جواب کیا ملا؟ قال قد اوتی تسولک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا، جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا، آپ کو عطا کر دیا. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی نصرت نصرت نصرت، ہر نبی کو جب مدد دی گئی ہے تو کسی نہ کسی صورت سے، کسی نہ کسی شکل سے دی گئی ہے. ہر نبی نے، نبی کے لیے وصی کیوں ہوتا تھا؟ کوئی نبی دنیا سے نہیں گیا جب تک اپنے وصی کو نامینیٹ کر کے نہیں گیا. بھائی لوگ اس کی مانے نہ مانے بحث یہ نہیں، وہ شریعت آگے چلتی ہے نہیں چلتی بحث اس سے نہیں. آدم سے لے کر جو بھی نبی جس کا ذکر ہے جب دنیا سے گیا تو اپنا ایک وصی بنا کر گیا ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ وصی نبی بھی ہو، کبھی نبی ہوتا ہے جناب شیش کی طرح، جناب یوشا کی طرح، جناب ہارون کی طرح. جناب ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، وصی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد جناب یوشا علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی تھے. تو ضروری نہیں، لیکن آصف برخیہ نبی نہیں تھے، جناب سلیمان کے جو وصی تھے وہ نبی نہیں تھے. اچھا جناب سلیمان کی زیادہ طاقت ہے یا آصف برخیہ کی؟ اختیار کس کا زیادہ ہے؟ وہ ڈریے نہیں نا، نبی ہے، اور ایسا نبی ہے کہ ایسی سلطنت میں نے کسی کو دی ہی نہیں جیسے اپنے بندے سلیمان کو دی ہے. ایسا نبی ہے نا جناب سلیمان علیہ السلام، ایسے نبی ہے کہ ایسی سلطنت کسی کو نہیں دی جیسی ہم نے اس کو دی. اور وصی جناب آصف برخیہ بھانجے ہیں، رشتے دار ہیں، جانتے ہیں کہ یہی میرا وصی بننے کے قابل ہے. نتیجہ دیں گے آپ کو، یہی میرا وصی بننے کے قابل ہے، یہی میرا وصی بننے کے لائق ہے. لیکن کیا کریں، اگر براہ راست بنایا تو اعتراض کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو دے دیا، ہے نا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھانجے بھتیجوں میں بانٹ دی ساری اقتدار ساری قوت. لہذا ایک میدان رکھا مقابلے کا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ تخت بلقیس جب آصف برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو خدا کے بندو سلیمان کی طاقت زیادہ ہے یا آصف برخیہ کی؟ اب حکمت سمجھ میں آئی کہ کیوں، کس لیے یہ میدان سجایا گیا مقابلے کا؟ جو سب سے پہلے اپنی اپنی طاقت آزماؤ. تو لہذا سب کے سامنے بتایا کہ میرا وصی وہ ہوگا جو علم میں بھی، زادہو بسطتن فی العلم والجسم، سورہ بقرہ میں جو معیار دیا گیا کہ قیادت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہو، جو طاقت میں، جسم میں یعنی طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہوگا. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک معیار ہے، سنوں سال کی قید نہیں کہ جوان ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کہاں ملی؟ کہاں انہیں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا؟ گہوارے میں، گہوارے میں. جناب یحییٰ علیہ السلام 6 سال کے تھے بھائی، 6 سال کے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا. دیکھیے ہم ایک بات جانتے ہیں، صاف صاف بتا رہے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے سال کی عمر میں نبی بنے گا، نبی نبی ہوتا ہے. یہ اعلان اس وقت کرتا ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ چھ سال کا ہو گئے بارے میں وہ سنو سال کی ہماری نبی نبی ہے، یعنی اس کی خلقت ہی نبی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہو کہ اچانک معاذ اللہ کوئی بات ہوئی اسے نبی بنا دیا گیا، نہیں ایسا نہیں. ایسا ہوتا تو جناب لقمان بھی نبی ہوتے، لیکن جناب لقمان نبی نہیں ہے، مفکر ہیں. کیا ہیں؟ مفکر ہیں. ان کا ظاہر سورہ لقمان کے نام سے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب لے کر آ گئے، اور اس پر ہم کئی بار بات کر چکے کہ علم جتنا تھا اتنا علم تھا، بھائی ایک یا دو اس میں اعظم تھے پاس، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، علم من الکتاب تھا، تو یہ طاقت تھی، یہ پاور تھا. اب یہ تمام 1,24,000 انبیاء ایک طرف، اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے بڑے ہر طبقے کے مفکر ایک بات کہتے ہیں کہ جتنی بھی صفات حسنہ اللہ نے اپنے حبیب میں نبیوں کو دی، کسی کو چند، کسی کو دو، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو پانچ، کسی کو دس، کہ جتنی بھی تمام انبیاء میں تقسیم ہوئی وہ سب کی سب محمد عربی کی ذات میں جمع ہو گئے. وہ سب کہاں جمع ہو گئے؟ صلوات بھیجی محمد عربی. وہ ہے نا حسن یوسف دم سید بیزا داری، اقبال نے کہا تھا نا آنچے خوب آن ہمیں دارن تو تنہا داری. تجھ اکیلے میں وہ ساری صفات، اقبال یہ کہتا ہے کہ ساری صفات اس اکیلے میں، یہ ناچیز یہ گناہگار کچھ اور کہتا ہے، یہ ناچیز گناہگار یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا کہ سارے انبیاء کی صفات جمع کر دی گئیں محمد عربی کی ذات میں. نہیں، محمد عربی کی کچھ صفات کو تقسیم کیا گیا تو 1,24,000 انبیاء کو ملی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری برائے خوشنود سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اور صلوات. بھائی دیکھیں نا، کسی خاص بڑی دلیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب قرآن خود فرما رہا ہے وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللیل. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی. ہاں بھائی ایسے ہی عالمین کی وجہ خلقت پڑھ چکے اس پہ، ہم نے کئی بار پڑھا، کئی جگہ پڑھا، لیکن بہرحال یہ ایک مسجد ہے جس کو جانا ہے، تو اس ایک مسجد میں پھر ذرا سے ایک جملے کا تکرار کر رہے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ جب اسے بھیجا ہے تو لیکون للعالمین نذیرا، ایک عالم کے لیے نہیں عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیج رہا ہوں. عالمین کی وجہ خلقت ہے، علت ہے، رحمت علت ہے، علت عالمین معلول ہیں، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. یہ مختصر سا قاعدہ یاد رکھیے گا حکمت کا، کہ علت پہلے ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. عزیزان محترم، بس میں اتنی ہی تو گزارش کر رہا ہوں، اتنی ہی تو التجا کر رہا ہوں کہ جناب سلیمان، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم، چلو صلوات اللہ علیہ اجمعین، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب ایک طرف، اور پیغمبر ختمی مرتبت ایک طرف. تو جناب سلیمان سے کوئی مقایسہ ہے؟ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان بھی اگر اقرار رسالت محمدی نہ کرتے تو شاید وہ بھی سلیمان نہ بنتے. یہ اقرار تو سب کو روزے ہے الست کرنا پڑتا، یہ تو کرنا پڑا تھا. اب مجھے بتائیے کہ جو عالمین کے لیے وجہ خلقت ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اختیارات کہاں تک ہوں گے؟ اس کے اختیارات دیکھیے، ولایت مختلف حوالوں سے قرآن مجید میں آئی ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں، کئی جگہ الگ الگ معنی ہے نا. جب کہا جائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اس کے یہ ولایت کوئی اور. پھر فوراً کہا جائے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جن کے ولی طاغوت ہیں، تو اب معنی اور بن گیا. پھر مومنین مومنات کے لیے کہا جاتا ہے والمومنون والمومنات بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. اسی طرح شیطان کے لیے کتنے مقامات پہ ولی کا لفظ آ گیا، یعنی الگ الگ، لیکن ایک مقام پہ انما کے ساتھ آیا، ایک مقام پر انما کے ساتھ، انما ولیکم اللہ. حالانکہ اتنی ولایتیں بیان ہو گئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والوں خبردار یہود و نصارا کو اپنا ولی نہ بنانا, ولی کی جمع اولیاء, اپنا سرپرست نہ بنانا, جو مانا لینا لے لو, اس میں کوئی جھگڑا نہیں بھائی, ہمیں جو مانا رکھنا رکھو. لفظ تو وہی آیا, ولی کا لفظ آیا, آیا کہ نہیں آیا, تو کتنے معنی میں آ گیا ولی. لیکن جب انما کے ساتھ آیا تو انما ہے کلمہ حصر, کلمہ حصر یعنی تالا لگا دیتا ہے مطلب کو, جو آیت کے اندر ہے باہر نہیں آئے گا, جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا, معلوم ہے نا. جیسے چلیے مشکل آسان کر دیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, انما کلمہ حصر ہے نا بھائی, انما ولیکم اللہ, انما کے ساتھ کلمہ حصر, بس تمہارا مولا یہ اللہ. اب معلوم ہو گیا کہ جب انما ساتھ آ گیا تو یہ ولایت ولایت خاصہ ہے, یہ ولایت ولایت خاصہ ہے, یہ عام بات نہیں ہو رہی. انما آ گیا آیت پہ, کلمہ حصر آ گیا, انما ولیکم اللہ, ورنہ میں نے عرض کر دیا ولایت تو نامعلوم کتنے معنی میں قرآن مجید میں موجود ہے اور کس کس کے ساتھ لفظ ولی لگا ہوا ہے, دیکھ لیجیے آپ جا کے قرآن مجید میں. اب وہ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں گے, لیکن بات سمجھ میں تو آ گئی نا ہماری. یہاں علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ, بات آسان ہوگی, انما ولیکم اللہ ورسولہ, بس تمہارا مولا ہے اللہ اور تمہارا مولا ہے رسول. قرآن انما کے ساتھ ولایت بتا رہے کہ رسول کی ولایت کیا ہے, اللہ کی ولایت کیا ہے, اسے کسی نے دی ہے نہیں, اس کی ذات کا حصہ ہے, اس کا منصب کیا ہے, رب العالمین, عالمین کا پالنے والا, الحمدللہ رب العالمین. اب قدر مشترک کیا ہے اس ولایت میں, قدر مشترک کیا ہے, قدر مشترک یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک اس کی رسالت ہے. یا اسی لیے عالمین کا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں, عالمین کا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں, عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں, عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں. بات آسان ہو گئی کہ جہاں جہاں تک, اب یہ تیسرا کون ہے نہیں معلوم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, زندگی گزر گئی آپ کی مجلسیں پڑھتے پڑھتے, ہم اس مطلب کی تکرار نہیں کر رہے کہ جمع کا صیغہ کیوں ہے, واحد کا صیغہ کیوں ہے. بھائی جو بھی رکھ لو, جمع رکھو گے جب بھی وہی ہے, واحد رکھو گے جب بھی وہی ہے. ہم بہت بار بتا چکے کہ جمع سے کیا مفہوم نکلتا ہے, واحد سے کیا مفہوم نکلتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نا بھائی تو جمع ہے, جمع رکھو, خاطر جمع رکھو, ہمیں معلوم ہے, ہم بتا بھی چکے کئی بار. اب سوال یہ کہ بھائی کوئی قدر مشترک تو ہونی چاہیے نا. پیغمبر اللہ کے لیے ذاتی ہے ولایت, پیغمبر کو دی ہے, پیغمبر نے خود تو نہیں لے لی نا بھائی, سمجھ میں آ رہی, فرق ہے نا, اللہ کے لیے ذاتی, اللہ کو کس نے دی ہے کہ کون دے گا اللہ, لیکن پیغمبر کو کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے نا, فرق آ گیا. بس جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت وہاں وہاں تک اس کی رسالت, وہاں وہاں تک اس کی مولائیت. اب میں کوئی نتیجہ نہیں دوں گا, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, اب آپ نتیجہ خود نکالیے گا کہ اتنا انتظار کیوں کیا پیغمبر نے. کیا پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ تیسرا ولی کون ہے؟ نہیں معلوم تھا, انتظار کیا کیوں؟ یہ بات 10 لوگوں میں کہنے کی نہیں تھی, 20 میں کہنے کی نہیں تھی, 100 میں کہنے کی نہیں تھی, کیونکہ دوسرے شہروں کے لوگ کہتے ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں تھے, کوئی بدل دیتا, کوئی کچھ کر دیتا. یہی تو کمال ہے علی کی ولایت کے اعلان کا, کہ جب 1,24,000 کا مجمع عالم اسلام کے کونے کونے کی نمائندگی جمع ہو گئی, جب اللہ کا حکم آیا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اب بات سمجھ, بہت سارے پہلو ہیں کہ وہاں اعلان کیوں ہوا, لیکن ایک پہلو تو سامنے آ گیا نا, پورا عالم اسلام جمع ہے میرے بھائی, اس لیے کسی کی ہمت نہیں, مانا بدل لو, بدل دیتے ہیں لوگ مانا, کیا کریں, مانا بدل سکتے, اپنی مرضی کی تشریح کر سکتے, کر لو, لیکن کسی میں جرت نہیں ہوئی
کہ حدیث غدیر کا انکار کر دیتا. یا
حدیث غدیر کا انکار نہیں کر سکتا تو اب میں نتیجہ نہیں دے رہا. نتیجہ آپ کا کام ہے, نتیجہ سننے والوں کا کام ہے نکال. کیا اعلان کیا غدیر خم میں؟ پہلے تو اقرار لیا, بتاؤ میں نے کوئی کمی بیشی رکھی, کوئی کوتاہی ہوئی معاذ اللہ, اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہیں, جو آیا پہنچا دیا, جو آیا پہنچا دیا, سب پہنچا دیا, سارا پہنچا دیا. ہاں بالکل, تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں یا نہیں؟ ہے نا. سب نے کہا بلا کیسے نہیں ہو, بالکل ہے. آپ ہمارے نفسوں پہ حاکم ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ نفس پہ حاکم ہونے کا مطلب ہے کہ اگر رسول کہہ دے طلاق تو ہو گئی, جاؤ چھٹی. رسول کہہ دیں نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ, آواز دیں تو دوسری آواز کی زحمت نہیں دینا ہے, توڑ دو نماز, بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول کہہ دے روزہ کھول دو, کھول دیا. ہے نا, بدر میں سمجھایا تھا نا, کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی روزہ کیوں اتنا ہے, ہم روزہ کیوں کھولیں گے. قصر ہو گیا بھائی, آگے چھوڑ دو, کھولو لو. لیکن تھوڑی سی جھجک ہوئی تھی نا, تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں, تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم. اگر رسول, اور ایسے دو کیس ہوئے بھی کہ رسول کہہ دیں جدائی تو جدائی, ختم, چھٹی, فارغ. یہ ہے نفسوں پہ حاکم, تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم ہوں. اب وہ اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے من کنت مولا. بھائی کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ جس کا میں مولا. میری خاطر دو تین منٹ کے لیے ذرا سوالیہ کر دیجئے. کیا کر دیجئے؟ کیونکہ من سوال کے لیے بھی آتا نا, من عربی میں سوال کے لیے بھی آتا. کون من ربو کا, وہ قبر کے سوال جواب ہے نا. من نبیوں کا, کون ہے تیرا رب. من امام کا, کون ہے تیرا امام. سمجھ میں آ گئی بات؟ عربی میں من کے لیے بھی آتا, من ہوا, من ہیا, یہ جناب یہ سارا من کہتا, من لہذا, یہ من سوال کے لیے بھی آتا. میری خاطر من ہے نا, من کو سوالیہ کر دیجئے. من کنت مولا, جیسے اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں, یہ تو بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں. اب سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ من کنت مولا, کس کس کا میں مولا. یہی تو فیصلہ ہوا غدیر خم میں. مجھے نہیں معلوم کہاں تک, اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ رسول کو کہاں تک مولا مانتے ہیں. میں جواب ہی نہیں دے رہا, میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف اتنا سوال سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اللہ کے رسول کو کہاں تک مولا مانتے ہیں. بس میرے عزیز, جہاں تک بھی رسول کو مولا مانو گے وہاں تک علی کو مولا ماننا پڑے گا.
حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری بر محمد بول محمد صلوات.
لیکن یہ منصب ایسے تو نہیں ملا, ایسے تو نہیں ملا نا. کہاں تک جانا پڑا امتحانات کی منزل میں. دیکھیے ارشاد پیغمبر ختم مرتبت آقا دو جہاں ہے نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. حسن حسین جوانان جنت کے سردار, یہاں تک سب مانتے ہیں نا, وہ کسی طرح مانے لیکن مانتے ہیں, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. لیکن آگے بھی حصہ ہے, وہ آگے کے حصے کا نام, آگے کا حصہ ہے وہ ابو ہما افضل ہما, لیکن ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے. سمجھ میں؟ تو کبھی کبھی جب کربلا کو دیکھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات, کیسا امتحان تو کسی نے بھی نہیں دیا, لیکن عزاداراں نے حسین یاد رکھی. علی نے جو امتحان دیے, حسن حسین وہاں تک نہیں پہنچ سکے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں آپ کی سمجھ دیتا. بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, جب جناب سید الشہداء درجنہ سے نیچے تشریف لائے تھے نا, ابھی شمر نے سر قلم نہیں کیا تھا, آپ نے دیکھا کہ ایک دستہ دوڑ رہا ہے میرے خیموں کی طرف, خیموں کو لوٹنے کے لیے. تو اس عالم میں آپ نے چلا کر کہا تھا او پسر ساتھ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت سے کام لو، ابھی میں زندہ ہوں، خبردار میرے خیموں میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے مار لو. اور جانتے ہیں آپ پسر ساتھ نے روک دیا تھا اس دن سے، رک جاؤ پہلے حسین کو قتل کر. کیا بتانا چاہ رہا ہوں، حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے سامنے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے. بس اس سے آگے کہوں گا نہیں، پہنچنا آپ کا کام ہے. ابو ہما افضل ہما، حسین کو گوارا نہیں تھا میرے خیموں میں میرے سامنے داخل نہیں ہونا، میں نہ دیکھوں کہ میرے سامنے، کیونکہ اس خیموں میں میری بیبیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بچیاں. اب سمجھ میں آ گیا؟ تو علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی. لیکن آئیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12، کسی کے ساتھ 7، کسی کے ساتھ 8، کسی کے ساتھ 10، بہت زیادہ 20 25 30. لیکن عزاداراں نے حسین ایسے ہی، تو میں نے اتنی لمبی تمہید نہیں باندھی ایک جملہ کہنے کے لیے. میں نے عرض کیا تھا نا شروع میں، جہاں سے مجلس شروع کیے، کہ معیار کیا ہے؟ امتحانات کی منزل میں آگے بڑھنا. حسین رسول نہیں، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، بارہا ہم کہہ چکے اور کہہ رہے ہیں. لیکن عزیزو امتحان ایسا دیا، ایسا دیا کہ رہتی دنیا تک جتنا ذکر حسین کا ہوتا ہے صبر کی منزل میں، شجاعت کی منزل میں، استقامت کی منزل میں، کسی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. کیوں؟ ایسے 72 کسی کو ملے ہی نہیں جیسے حسین کو ملے تھے. ایسا امتحان دینے والے نہیں تھے، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کر. ایسا امتحان دینے والے نہیں تھے. وہ ٹارگٹ کلنگ میں نہیں مارے جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے آ کے مار دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک درجہ ہے، وہ بھی ایک درجہ ہے شہادت، لیکن ایسا تو نہیں ہوا تھا. وہاں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ صبح خاک و خون میں غلطہ ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہے نا، مکہ سے جب چلے تھے حج کو عمرے سے بدل کر، تو یاد رکھیے گا بڑی تعداد تھی ساتھ، لیکن جو ہی راستے میں گفتگو سنتے تھے حسین کی، تو پھر سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو شہادت کی طرف جا رہے ہیں. لہذا رات ہوتی تھی جہاں پڑاؤ ڈلتا تھا، صبح ہوتی تھی تو آدھے غائب، آدھے غائب، آدھے غائب. آسان تھوڑی ہے اپنے آپ کو تیروں تلواروں کے درمیان ایسے جان کوئی پوچھتے تھے. بھائی دیکھیں نا، ایک جنگ ایسی ہوتی ہے اس میں شہید ہو گئے جنت میں گئے، لیکن طے تھوڑی ہوتا کہ آپ شہید ہو جائیں گے. کیا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں نا، بچ بھی سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتی نا ہر لڑائی، کہ یقینی تو نہیں، لیکن یہاں جو حسین کے ساتھ 72 تھے انہیں تو یقین تھا نا. اور جبکہ حسین نے راستہ بھی دے دیا تھا کہ جسے جانا ہے چلے جاؤ. ایسے تھے با وفا اصحاب، رہتی دنیا تک کوئی ان کی مثال لا نہیں سکے گا. ایسے تھے کہ مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائے، حکم دیجیے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں، یہی کر سکتے. ان بھیڑیوں کے، ان وحشیوں کے، درندوں کے درمیان میں ہم رسول خدا کی نشانی کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. بار بار مارے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، ہماری راکھ دریا میں بہا دی جائے، پھر زندگی دی جائے. ہر بار موت کو ترجیح دیں گے آپ کو چھوڑ کے جانے پر، آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے. ایسے تھے انصار حسینی کہ آخری وقت میں حسین ایک ایک کا نام لے کے پکارتے تھے. میرے شیرو کہاں ہو؟ زہیر بن قین میں آواز دیتا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میرے حبیب میں آواز دیتا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ابن اوسجا میں پکار رہا ہوں، تم آتے کیوں نہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ. جب اپنے شیرخوار کو پشتے خیمہ میں سپرد لحد کر چکے تھے، تو پھر آخری سلام کے لیے آئے تھے. وہی عصر کا وقت، وہی عصر کا وقت، قیامت تک جس کی قسم کھائی جاتی رہے گی، وہی عصر کا وقت. آخری سلام سب کو کر رہے ہیں، خیموں میں کوہرام برپا ہے. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی، حسین آج روک نہیں رہے رونے سے، جتنا رونا ہے رو لو. میری بہن، میرے بعد رونے کا موقع بھی نہیں ہوگا.
میرے بعد رونے نہیں دیا جائے گا. جس کے گریے کی صدایں بلند ہوں گی اس پر تازیانوں سے وار کیے جائے گا. دوسری وجہ بھی ہے, جتنا رونا ہے رو لو, لیکن زینب میرے بعد ساری ذمہ داری تم پر ہے. بیمار امام سید سجاد کو بھی سنبھالنا ہے, سب اہل بیت کو بھی سنبھالنا ہے, خاص طور پہ میری 4 سال کی بچی سکینہ کا. گریا کرتے کرتے بہن نے بھائی سے کہا, بھائی ذرا آگے کی طرف جھکیے. گلو اقدس کا بوسہ لیا. بھائی نے پوچھا اس کی خاص وجہ, کہا ہاں ہاں, آخری وقت میں ماں زہرا نے کہا تھا, زینب جب تجھے یقین ہو جائے کہ تیری حسین سے آخری ملاقات, زینب میری طرف سے میرے بچے کے گلے کا بوسہ لے لینا, وہاں خنجر چلے گا. حسین نے فرمایا, ہاں ماں نے مجھے بھی ایک وصیت کی تھی. بہن کے بازو کا بوسہ لیا. دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں, ایک علی اکبر کی رخصت ہے, ایک حسین کی. کسی المیے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اگر میں کہہ دوں کہ بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ بیویاں جانتی ہیں کہ اب کیا ہوگا. ابھی تک دھارس تھی ایک کہ حسین ہے حسین ہے, اب جانتی ہیں کہ حسین کے بعد کوئی سہارا نہ رہا سوائے اللہ. تو بتائیے کیسے رخصت ہو, لیکن بالآخر رخصت ہوئے. اور سنیے, جب حسین خیموں سے رخصت ہو کر آئے ہیں, ذوالجناح کھڑا ہے حسرت سے, کبھی دائیں طرف دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں طرف. عباس میں نے سوار کرایا تھا. علی اکبر میں نے سوار کرایا تھا. قاسم اون محمد, ارے کوئی تو آؤ حسین کی باغ تھام, حسین کی سواری کی باغ تھام, کوئی تو آؤ جو حسین کو سوار کرائے. عزاداران حسین, ایسے لہجے میں حسین نے یہ کہا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, سر پہ چادر ڈال کے بہن دوڑی ہوئی آئی, باغ تھام کے کہتی ہے, بھائی زینب سوار کرائے گی. یہی ہے عصر کا وقت اور کچھ نہیں ہے. عصر ایک ہی بار ہوئی تھی, وہ عصر کربلا کی, دوبارہ وہ نہیں بن سکتی, دوبارہ نہیں آ سکتی, دوبارہ وہ عصر نہیں آ سکتی. بس عزاداران حسین سوار ہوئے, چند قدم چلے, ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اے میرے اسب وفادار, بس یہ آخری زحمت دے رہا ہوں, مجھے مقتل میں چھوڑ کر واپس آ جا. اس وفادار حیوان نے اپنا سر جھکا دیا قدموں کی طرف. اب جب حسین کی نگاہیں ساتھ ساتھ گئی تو کیا دیکھا, سینے پہ سونے والی سکینہ. اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا. جو ابھی گیا وہ واپس نہیں آیا. حسین اتر آئے ذوالجناح سے, بچی کو آغوش میں لے لی, دعا کی تھی. جب یہ سارے امتحانات سامنے لائے گئے تھے, ایک دعا کی تھی, ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. جانتے ہیں نا, سکینہ صرف بابا کے سینے پر سونے کی عادی. میری بچی, جب جانا پڑے گا اللہ کی راہ میں تو اس بچی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. بچی کہتی ہے, اچھا بابا جائیے. کیا پیاس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ اب اگر وارث ابراہیم وارث اسماعیل اگر ٹھوکر مار دے تو تعجب نہ کرو اگر زمزم ایجاد ہو جائے, اگر چشمہ نکلا, لیکن نہیں. امتحان کی منزل, میری بچی علی اصغر پیاسا گیا ہے, پیاسا گیا. اگر چشمہ ایجاد کر بھی دیا ہو
تو بچی سے بس اتنا کہا ہوگا میری بچی کربلا پہ داغ رہ جائے گا. علی اصغر پیاسا گیا ہے. ایک لکھے گی تاریخ کے ایک بچی تھی جو پیاسی نہ رہ سکی, پیاس برداشت نہ کر سکی. یہ ہے کربلا میں حسین کے بچوں کی آزمائش, یہ ہے امتحان. بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے بابا جائیے اب نہیں روکوں گی. پہنچے حسین آخری بار حجت تمام کی, بتاؤ روئے زمین پہ کوئی اور ہے جسے رسول کے بیٹا ہونے کا شرف ہے؟ میں یہ میرے سر پہ امامہ دیکھ رہے ہو, یہ پیغمبر ختمی مطلب یہ رسول کا امامہ ہے, یہ دوش پر ابا دیکھ رہے ہو, یہ رسول کی. کیا میں نے دین میں کوئی تحریف کر دی؟ کیا میں نے کسی حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کیا؟ حجت تمام ہو رہی. ادھر سے جواب آیا کوئی راستہ نہیں جان بچانے کا, یا بیعت اور یا پھر سر دینے کے لیے تیار. بس ادھر سے یہ بات ہوئی کہ جیسے جان بچانے کے لیے حسین کرے تھے, حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بدبختو کیا سمجھا تم نے؟ اپنی جان بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, اس لیے یہ آخری بار بھی حجت تمام کر رہا ہوں کہ تم میں سے ایک بھی نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو نہیں پہچانتا تھا. اور انصاف سے بتاؤ عزادارو, اب حسین جیے تو کس کے لیے جیے؟ عباس نہ رہا, اکبر نہ رہا, قاسم نہ محمد نہ رہا. اب جینے کی خواہش کہاں ہوگی؟ اس عالم میں سنو جب حسین نے حملہ کیا ہے تو تین حملوں کا حال لکھا ہے, کسی نے دو کسی نے تین, کہ جب علی کا شیر حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے, علمان الحفیظ چلاتے. حسین نے پہلا حملہ کیا, واپس پلٹے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی عباس, علی اکبر, حبیب ابن اوسجا, زہیر, میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی, مرحبا کہا تھا, آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو, اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا, اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا. دوسرا حملہ کیا, تیسرا, ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف, تو نے رب کو راضی کر دیا, اب جو تجھے ملنے والا ہے تو بھی راضی ہو جا. آئیے آئیے اب عرفا کی زبان میں بات کروں, اے میرے حسین پلٹا پلٹا, میرے حسین تو نے تو وعدے سے بڑھ کر کر کے دکھا دیا. بس شمشیر نیام میں گئی, ذوالفقار نیام میں گئی, حملہ آوروں کا غلبہ ہوا, چاروں طرف سے تیروں کے وار, یقین جانے یہ تاریخ میں بھی رقم ہے کہ اتنے تیر جسم اقدس میں پیوست ہوئے تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا, سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا, مگر اتنی جان تھی زہرا کے لال میں کہ ابھی کوئی زلجنا سے نیچے گرا نہیں سکا تھا. ہرملا کو طلب کیا, ایسا کام کر, ایسا کام کر کے حسین اپنی سواری سے نیچے آ جائے. اس ملعون نے اپنا آخری تیر کمان میں جوڑا, حسین کے قریب آیا, کہتا ہے تیر ماروں تو کہاں ماروں, کوئی جگہ ہی نہیں بچی جہاں تیر پیوست نہیں, کئی چکر کاٹے, سامنے سجدے کی جگہ, پیشانی پر سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. یہ ملعون بالکل سامنے آیا, اتنے قریب سے تیر مارا, تیر پیشانی کو توڑتا ہوا اندر دیکھ. بس عزاداروں سنو سنو,
اس تیر کا لگنا تھا، زہرا کا لال زلجنا پہ ڈگمگانے لگا، اس حیوان وفادار حیوان نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے، اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ تمام مقاتل نے ایک ہی بات لکھی، جب حسین زین سے زمین کی طرف آئے تو اتنے تیر تھے، اتنے تیر تھے کہ جسم اطہر تیروں پر معلق تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے کوئی بی بی گود پھیلائے بیٹھی ہوگی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چھک دیا بھی۔